بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما يصنعون
إن الله خبير بما يصنعون
وقال تعالى يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زنا العين النظر ہمارے دور کا جو ایک سب سے بڑا فتنہ ہے اور جس نے دیندار طبقے کی تمام محنتوں کے اوپر پانی پھیر رکھا ہے جو لوگ پوری زندگی قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کی تعلیم میں مشغول ہیں دعوت و تبلیغ کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں وعظ و تذکیر کا سلسلہ ہے دینی خدمات میں لگے ہوئے ہیں بڑھاپا آ گیا لیکن اس مصیبت کے نتیجے میں ساری زندگی کی محنتوں کے اوپر پانی پھر جاتا ہے اور وہ ہے بد نگاہی یہ بڑا خطرناک مرض ہے ہم لوگوں نے اس کی طرف جیسی توجہ دینی چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جس نوع کی محنت کرنی چاہیے حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی پورا مہینہ یہاں گزاریں اور بد نگاہی کا ارتکاب ہو گیا تو سب پر پانی پھر جاتا حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ تمام طاعات کے انوار کو سلب کرنے والی چیز بد نگاہی ہے اور تمام صوفیہ کا اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے قائم ہونے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی ہے تو وہ ہے بد نگاہی بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ جو آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے اس کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا وہ منع ہی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنے کے لیے اور تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو آدمی اس سے بچانے کا اہتمام کرے اس سلسلے میں قرآن اور حدیث میں تاکید ہے ہمارے تمام ہی اکابر اس پر بڑی تاکید کے ساتھ نکیر فرماتے ہیں متوجہ فرماتے ہیں ویسے میں اس چیز کو اپنی زبان سے بھی تفصیل سے بیان کر سکتا تھا لیکن آج میں نے چاہا کہ ہمارے اکابر ہی کے کلام کو اور ان کی باتوں کو آپ کے سامنے نقل کروں تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے اس دور آخر میں آپ کا مقام روحانی اعتبار سے بہت اونچا تھا اور ہمارے تمام اکابر کے سلسلوں کو اور ان کو گویا حضرت نے ایک جلا بخشی، اور یہ سلسلے ہمارے جو اس وقت جاری ہیں وہ بھی آپ ہی کا فیض ہے. آپ بیتی یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بہت سارے واقعات جس کو بڑے بڑے لوگوں نے بہت پسند کیا، اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے کچھ تجربات بتلائے ہیں. یہاں ایک 16ویں فصل جو قائم کی ہے متفرقات، اس فصل کے اندر کچھ مضامین حضرت فرماتے ہیں، اس فصل کے اندر کچھ مضامین متفرق طور پر ذہن میں آئے، ان سب کو جمع کرا لیا، نیز خیال آیا کہ اپنے چند تجربات اور عادات کا ذکر کروں جو اپنے اکابر کے صدقے اور ان کی جوتیوں کے طفیل سے حاصل ہوئے، شاید حق تعالی اس کے ذریعے سے لوگوں کو متمتع فرمائے. دیکھو یہ تجربات حضرت اپنے بتلاتے ہیں، ان میں اسی ذیل میں نمبر وار جو ذہن میں آئے کیف متفق اس کو لکھوا رہا ہوں. پہلے ہی نمبر پر اس میں حضرت نے لکھوایا ہے نظر کی احتیاط، پہلے ہی نمبر. اس مضمون کا تعلق تقویٰ سے ہے اور اس میں کچھ اس کے مضامین آ بھی چکے ہیں، مگر اہتمام کی وجہ سے اور ابتلا کی وجہ سے، عام ابتلا ہے، نیز اپنے اکابر کا معمول اس میں لکھوانے کے واسطے مستقل لکھوا رہا ہوں. اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں مومنین اور مومنات کو نیچی نگاہیں رکھنے کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامحرم، جس میں امرد بھی شامل ہے، کہ ہمارے علماء کا طبقہ جن کا کام پڑھنا پڑھانا ہے ان کا واسطہ ہماری اس سے کثرت سے پڑھتا ہے کی طرف نگاہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم جس میں امرد بھی داخل ہے کی طرف نگاہ کو آنکھ کا زنا ارشاد فرمایا ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ نظر کو نظر کے پیچھے نہ لگاؤ، لا تتبین نظرتا نظرتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی، مشکات میں یہ روایت موجود ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر اتفاقیہ نظر پڑ جائے، بے ارادہ ہو تو معاف ہے، لیکن دوبارہ اس کی طرف دیکھنا یا نگاہ کو جمائے رکھنا معصیت میں داخل ہے. اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی لعنت دیکھنے والے پر بھی اور جس کو دیکھا جائے اس پر بھی، یعنی اس کی طرف سے اگر بے حجابی اور نظر کے اسباب پیدا ہوں تو وہ بھی اس وعید میں داخل ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نامحرم عورتوں کے پاس آمد و رفت رکھنے سے بچا کرو، لا تلجو علی المغیبات، بخاری شریف کی روایت ہے. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ بھلا دیور کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو پوری موت ہے. موت اس لیے فرمایا کہ دیور ہر وقت گھر میں رہتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ آنکھ لڑ گئی تو اس سے جس قدر خطرناک نتائج پیدا ہوں گے ظاہر ہے. شریعت نے آنکھ کی حفاظت ہی اور فوائش کی روک تھام کے لیے ہی حجاب کا حکم بھی دیا ہے. آج کل بہت سے وہ رشتے جن کو شریعت نے نامحرم قرار دیا ہے، اس کو لوگ ان کے ساتھ محرم کا سا معاملہ کرتے ہیں. چچا زاد بہنیں، خالہ زاد بہنیں، پھوپھی زاد بہنیں، اور اسی طریقے سے ماموں زاد بہنیں، یہ جو رشتے گویا ان کو تو محرم سمجھا ہی نہیں جاتا. اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ جب جاتے ہیں تو بے حجاب ان کے ساتھ ان کے سامنے آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور بعضوں کو تو بازا گویا ان کا تو شیوا ہی ہو جاتا ہے، ان کا مزاج بنا ہوا، بڑے لطف سے باتیں کرتے رہتے ہیں. بڑا خطرناک رو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف کے اندر ہے، ما ترکت فتنتن اضر علی الرجال من النساء. کوئی فتنہ مردوں کے لیے جو سب سے زیادہ مضر ہو عورتوں سے بڑھ کر میں نے نہیں چھوڑا. بخاری شریف میں روایت ہے. یہ عورتوں کا فتنہ بڑا خطرناک. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے, اسے آدمی کے دل میں یہ خیال ہو کہ اپنا آپ کو مزین کر کے عورتوں کے سامنے پیش کرے تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. آپ کپڑے تبدیل کر رہے ہیں اور عین اس وقت یہ خیال بھی آ گیا تو گویا وہی لعن اللہ الناظر والمنظور کے مشتاق میں آپ داخل ہو جائیں. بہت خطرناک چیز ہے, اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے. بہرحال یہاں اگر خدا نخواستہ آنکھ لڑ گئی تو اس سے جس قدر خطرناک نتائج پیدا ہوں گے ظاہر ہے. حافظ ابن قیم نے الجواب الکافی میں بہت تفصیل بحث کی. وہ فرماتے ہیں کہ عورت حوادث کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے, جیسا کہ آگ کے شعلوں کی ابتدا ایک چنگاری سے ہوتی ہے. اس لیے شرمگاہ سے زیادہ حفاظت نظر کی ضروری ہے. اس لیے کہ ابتدا تو نظر سے ہوتی ہے, اس کے بعد دل میں خیال جمنا شروع ہوتا ہے, پھر ادھر قدم اٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ابتلا ہوتا ہے. اسی واسطے کہا گیا ہے کہ جو ان چاروں چیزوں کی حفاظت کر لے اپنے دین کی حفاظت کر لیتا ہے. نظر پہلا, پھر دل کا خیال دوسرا, پھر بات چیت تیسرا, پھر قدم. آدمی کو چاہیے ان چاروں ہی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے کہ انہی دروازوں سے دشمن یعنی شیطان گھروں میں گھستا ہے اور پھر گھر کی بربادی کا اور ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے. اب دیکھیے کیا دیکھنے کے معاملے میں کیا کیا احتیاط کرنا ضروری ہے. شریعت کے احکام اس سلسلے میں میں سنا دینا چاہتا ہوں. نگاہ کی, یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے جو لیا ہوا خلاصہ ہے, وہ نگاہ کی حفاظت سے متعلق قرآن اور حدیث سے مستنبط ضروری احکام. نمبر ایک, مرد کو شہوت کے ساتھ کسی کی طرف قصداً نظر کرنا جائز نہیں سوائے اپنی بیوی کے. نمبر دو, عورت کو شہوت کے ساتھ کسی کی طرف قصداً نظر کرنا جائز نہیں سوائے شوہر کے. اب یہ شہوت کے ساتھ کی بات آئی تو اس سلسلے میں یہ امارت کا جو مسئلہ ہے, حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں جو علامہ نووی حافظ ابن حجر وغیرہ کا یہ کرتے ہیں, امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ امرد حسین کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے خواہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت. آگے چل کر لکھتے ہیں امام شافعی اور آپ کے اصحاب نے اس کی صراحت کی. یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ نے شہوت بغیر شہوت علل اطلاق کسی بھی امرت کی طرف نظر کرنا اس کو حرام قرار دیا ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ احناف اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ بیریش لڑکے کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنا حرام. البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ مطلقاً نظر اس کی طرف نہ کی جائے, اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امرت کو دیکھنا, چھونا, تنہائی میں ملنا گناہ کبیرہ ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی طرف دیکھنا آنکھ کا زینا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ امرت کو دیکھنا بڑی آفت اور اس کا انجام بہت مہلک ہے. امام نخعی, سفیان ثوری اور دیگر سلف صالحین امارت کے ساتھ اختلاط سے سختی سے منع کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ یہ مجسم فتنہ ہے. یہ بھی فرمایا کرتے کہ جس آدمی کو دیکھو کہ وہ کسی لڑکے کے پیر کی انگلیوں کو چھیڑ رہا ہے اور اس سے مزہ لے رہا ہے تو یقین کر لو کہ وہ لوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام محمد کو اس وقت تک سامنے نہیں بٹھایا جب تک ان کی داڑھی نکل نہیں آئی. سب جانتے ہیں امام محمد جو فقہ حنفی کے مدون ہیں اور انہی کی کتابیں ظاہر روایت وغیرہ جو آپ پڑھتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے تو ابھی داڑھی نہیں آئی تھی, امام صاحب نے ان کو اپنے پیچھے بٹھایا کہ سامنے مت بیٹھو, اور لکھا ہے کہ ایک مدت کے بعد ایک مرتبہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت چراغ کی روشنی میں کتاب دیکھ رہے تھے, وہ چراغ کی وہ اجالے میں ان کا سایہ پڑ رہا تھا تو ان کی داڑھی آ چکی تھی, اور وہ داڑھی امام صاحب نے وہ سائے میں داڑھی ہلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اچھا داڑھی آ گئی. آپ اندازہ لگا کیا احتیاط ہوگی ان حضرات کی کہ انہوں نے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی مدت سے جو طالب علم ہمیشہ آپ کے پاس پڑھ رہا ہے چہرے پر نگاہ ہی نہیں کی اتنی مدتوں تک, پتہ ہی نہیں تھا ان کو, کتنی احتیاط کا معاملہ ہے. اس سے ہم لوگوں کو سبق, ہم ایک طرح تو اپنے آپ کو کہتے ہیں حنفی مقلد بنا کہتے ہیں, اور یہ ہمارے جو اکابر کے اعمال ہیں اور ان کی احتیاط ہیں ان کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی, یہ تو بالکل زہر قاتل ہے, یہ ساری چیزیں روحانیت کو بالکل ختم سبوتاز کرنے والا, کچھ باقی نہیں رہتا. جو پورا مہینہ رمضان کا احتکاب کرو, پورا رات قرآن پڑھو اور سنو, دن بھر تسبیحیں پڑھتے رہو, دعائیں کرتے رہو, لیکن جہاں اس طرح کی بدنگاہی کا سب بیکار, ختم, سب کے انوار ختم, اس سے کوئی فائدہ آپ کی روحانیت کو نہیں پہنچے گا, بہت خطرناک چیز ہے. اور اس کی طرف سے اتنی غفلت برتی جا رہی کہ اللہ کی پناہ, یہ حضرات کتنا زیادہ احتیاط کرتے تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی اپنے لڑکے کو لے کر آیا جو نو عمر تھا, امرت تھا وہ, آپ نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ آئندہ میری مجلس میں اس کو لے کر مت آنا. لوگوں نے عرض کیا حضرت یہ تو اسی کا لڑکا ہے, فرمایا کچھ بھی ہو ہمارے مشائخ کا یہی امر رہا ہے کہ وہ ہمیشہ امرت لڑکوں سے اجتناب کرتے تھے. حضرت یہ حضرت قاری صدیق صاحب کا رسالہ ہے, اس میں سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ غسل خانے میں غسل کے ارادے سے تشریف لے گئے, حمام اس زمانے میں ہوتا تھا, خالی غسل خانہ نہیں, اس میں سارے انتظامات گرم پانی وغیرہ کے ہوتے تھے, اور وہ لوگ مستقل اس کو گویا کرایہ دے کر کے اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے, یعنی اس میں گرم پانی اور سارے انتظامات. اس وی وقت ایک لڑکا غسل کے لیے, آپ نے فرمایا اسے یہاں سے نکالو, ایک عورت کے ساتھ ایک شیطان دیکھتا ہوں اور نوخیز لڑکوں کے ساتھ دسیوں شیطان نظر آتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف کو جو وصیت کی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ امرد لڑکوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنا, یہ فتنے ہوتے ہیں. یہ جو امام صاحب کی جو وصایا الاشباح و نظائر کے اندر ہیں اس میں پہلا ہی مجموعہ امام ابو یوسف کو جو وصیتیں کی گئی اس میں ہے یہ چیز. حضرت امام مالک اپنی مجلس اور درسگاہ میں امرد خوبصورت نوخیز لڑکوں کا داخلہ ممنوع کرا دے دیا. ہمارے یہاں لوگ لے کے آتے ہیں, نہ کہتے تو بھی کوئی مانتا نہیں, ہم پابند ہیں, ہماری طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ امرد لڑکوں کو لے کر مت آؤ, لیکن بس آتے ہیں ضد کرتے ہیں, سر پر سوار ہو جاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, نہیں مانتے. گویا وہ کیا آیا, اس نے پوری مسجد کا اعتکاف خراب کر دیا. میں نہیں چاہتا کوئی امرد یہاں آوے, سیدھی بات, ہمارے اکابر بڑی پابندی, لیکن بس لوگ مانتے نہیں. یہ تو میرا لڑکا ہے, میں چاہتا ہوں یہ بھی ذرا کچھ, یہ کوئی ہمارے بزرگوں کا عمل. امام محمد کیا فرماتے ہیں, سفیان ثوری کیا فرماتے ہیں, امام صاحب کا کیا یہ ہے, امام مالک کیا کہہ رہے ہیں, داخلہ ممنوع کرا دیا. امام بشرا حافظ سے ایک حسین بانی مسئلہ پوچھنے آئی تو بتا دیا, اور حسین لڑکا آیا تو مسئلہ نہیں بتایا, نگاہ نیچی کر لی, اس کی وجہ دریافت کی گئی, فرمایا میں اس لڑکے کے شیطان سے ڈر گیا. بعض تابعین کا قول نقل کیا گیا کہ کوئی شخص کسی امرت کے ساتھ ایک جگہ رات نہ گزارے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ امرت کے ساتھ میل جول, دوستی, رب بہت برا ہے, اس لیے کہ اگر کسی عورت کی محبت دل میں پیدا ہو گئی تو نکاح کر کے جائز طریقے سے خواہش پوری کی جا سکتی, لیکن اگر کسی امرت سے محبت ہو گئی تو لا محالہ یہ محبت حرام میں مبتلا کرے گی. شیخ شہاب الدین سہروردی اور علامہ قشیری نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی ہوئی آفت امرت کی صحبت ہے. ایک جگہ تعریف فرماتے ہیں جس کو دیکھو کہ امردوں کے ساتھ دوستی ربط و ضبط رکھتا ہے تو سمجھو کہ اس کو اللہ نے ذلیل کیا اور اس سے سخت ناراض ہے. اس پر ہمارے تمام مشائخ کا اتفاق ہے. حضرت شیخ واسطی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کو ان بدبودار اور مردہ لاش کی طرف یعنی امرد کی اس کو تعبیر کی ان امردوں کی طرف ڈال دیتا ہے، اس کی محبت میں گرفتار کر. شیخ موسلی کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں 30 ابدال سے ملا، ان سے فائدہ حاصل کیا، سب نے چلتے وقت وصیت کی کہ بے ڈھاڑی والے حسین لڑکے اور عورت سے بہت دور رہنا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان پر بتدریج حملہ کر کے قابو پاتا ہے، پہلے اس کی نگاہ کی راہ سے، پھر اس کے دل کے راستے سے، اس کے بعد شرمگاہ کے راستے. جو آدمی نظر کو قابو میں نہیں رکھتا وہ بدکاری کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے. حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ بیریش لڑکے کی طرف گور رہا ہے تو تم اس کو متہم سمجھو، اس کے دل میں کھوٹ ضرور ہے. یحییٰ ابن معین کے ایک ساتھی محمد ابن حسن کا حال یہ تھا کہ 40 سال انہوں نے نگاہ آسمان کی طرف نہیں اٹھائی. غد بصر یعنی نگاہ کو نیچا رکھنے والے حکم پر برابر عمل کرتے رہے. ایک مرتبہ ان کے پاس ایک نومر لڑکا آیا اور ان کے پاس بیٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا تو انہوں نے روک دیا اور اس کو اپنے پیچھے بٹھایا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا زیادہ احتیاط تھا نومر لڑکوں کے معاملے میں. حضرت فرماتے ہیں حضرت تھانوی فرمایا میں نے اپنے لوگوں کو ممانعت کر دی کہ تصنیف کے کمرے میں جہاں میں تنہا ہوں کسی نارمل لڑکے کو نہ بھیجنا، مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں. کون فرماتا ہے؟ حضرت حکیم الامت. مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں. اس کا اثر یہ ہوا کہ خانقاہ کے سب لوگ لڑکوں سے پرہیز کرتے ہیں. عشق مجازی سخت ابتلا کی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس معاملے میں خود مجھ کو اپنا اعتبار نہیں اور میں خود کوئی چیز نہیں، لیکن جو شخص مجھ کو بڑا سمجھتا ہو اور مجھ سے عقیدت رکھتا ہو اس کے لیے یہ بڑی عبرت کی بات ہے کہ جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں جب اس کی یہ حالت ہے تو ہمیں بہت ہی احتیاط رکھنی چاہیے. ایک مرتبہ حضرت اپنی تصنیف کے کمرے میں تھے اور مولانا شبیر علی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے بھتیجے خانقاہ کے ناظم تھے، کسی امرد لڑکے کو کوئی چیز لے کر کوئی کام کے لیے بھیج دیا کمرے میں. جہاں وہ لڑکا داخل ہوا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فوراً کمرے سے باہر آ گئے فوراً، اور حضرت مہا شبیر علی صاحب کو سخت تنبیہ کی کہ میں نے منع کر رکھا ہے، تم اس کو بھیجا میرے پاس میرے کمرے. کتنی میں احتیاط بتلانا چاہتا ہوں، ہمارے اکابر کتنی احتیاط کرتے تھے، اتنی سخت احتیاط. حالانکہ وہاں تالیب و تسلیم کا وقت تھا، خانقاہ کے دوسرے کمروں میں وہاں مسجد میں لوگوں کا آنا جانا، پھر بھی اپنے پر اعتماد نہیں، اتنی زیادہ احتیاط. یہ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ نگاہ کے مسئلے میں بتلا رہا تھا. اجنبی عورت کے بدن سے ملے ہوئے کپڑے پر نفس کے میلان کے ساتھ یعنی شہوت کے ساتھ نظر کرنا جائز نہیں. اجنبی عورت کے بدن پر جو کپڑا ہے اس کپڑے پر، اس کے چہرے پر نہیں، اس کے کپڑے پر شہوت کے ساتھ نظر کرنا جائز نہیں. مسئلہ ہے آئینہ یا پانی پر جو کسی عورت کا عکس پڑتا ہو تو اس کو دیکھنا جائز نہیں، اس بنا پر اس کا فوٹو دیکھنا بھی جائز نہیں. آج کل تو اب یہی ہو گیا، یہ موبائل کی مصیبت. میں نے کہا یہ سب موبائل میں کیا دیکھتے ہیں لوگ آج کل؟ تو جو آدمی اس مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، اچھے اچھے دیندار لوگ، یہ عجیب فتنہ ہے. بہت سے دوستوں نے بتایا کہ خالی ایک مرتبہ ایسے ہی تجربے کے لیے ہم نے وہ موبائل کے اندر وہ جو ہے یہ کھولا دیکھا بس کیا اس بیماری میں ایسے گرفتار ہوئے رات رات بھر اس میں مشغول. کون؟ مدرس ہے, پڑھاتا ہے, قرآن پڑھاتا ہے, حدیث پڑھاتا ہے, مسائل کتاب کے پڑھاتے ہیں, اہل علم میں سے ہے, کوئی جاہل آدمی نہیں ہے, کوئی اس نوجوان اس دور کا کوئی کالجین نوجوان نہیں ہے, بڑی تعداد بہت سے احباب اس مصیبت میں گرفتار ہیں. اس لیے دور رہو, یہ فتنہ فتنہ ہوتا ہے. کوئی اپنے اوپر جائے نا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے آپ پر اعتماد نہیں, اپنے نفس پر مجھے اعتماد نہیں, حضرت فرما. اور جو آدمی اپنے نفس پر اعتماد کرتا ہے وہ گرفتار ہوتا ہی ہے فتنہ. اس لیے یہ موبائل کے اندر تو کہیں کسی بھولے سے بھی کوئی, آپ بقدر ضرورت جتنا آپ کی ضرورت جو ہے فون, اگر فون ہی کی ضرورت ہے تو وہ سادہ موبائل رکھو, یا اگر کوئی دوسری ایسی تو بس اس سے زیادہ اس میں کیا کیا سہولتیں ہیں اس چکر میں مت پڑو. اس وادی میں اگر گئے تو ایسے گم ہوں گے کہ پھر نکلنے کا نام نہیں. وادی یہ تیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ بتا جو کن جو مبتلا ہے, اور بعض احباب نے یہاں تک بتایا کہ اس کا احساس ہوا, روئے اللہ کے سامنے, توبہ کی, موبائل توڑ کے پھینک دیا. چند دن کے بعد پھر ایسا ہوا, پھر مبتلا. یہ بہت زیادہ بچنے کی چیز ہے, یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے. اپنے آپ کو اس میں ڈالو ہی مت, اس سے دور رہو. تجربے کے لیے بھی نہیں, بس جو کام آپ کی ضرورت کا جو ہے لے رہے ہیں بس اس سے لیتے لیتے, اس سے زیادہ میں مت پڑھو کہ اندر آگے کیا ہے. یہ جو اس کی وجہ سے ساری زندگیاں تباہ اور برباد ہو گئی, زندگی کی قیمتی اوقات اس میں ضائع. میں نے کہا یہاں مسجد میں, خانقاہ میں, رمضان کے اندر آ کر یہ جو نہیں بچتے, یہ کیا ہے؟ گویا ان پر ایسا یہ سوار ہو گیا یہ عادت, یہ کہ اتنا سب سننے کے بعد بھی وہ چاہتے ہیں بچنا, ایسا نہیں کہ نہیں چاہتے, لیکن بس بے بس ہو جاتے, بے بس ہو جاتے, بے بس ہو کر کے کرتے ہیں. ایسی جگہ جب بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر گھروں میں کیا حال ہوتا ہوگا, جہاں ان کا بس چلتا ہے وہاں کیا حال ہوتا ہوگا. اس لیے یہ میں ضرور آپ تمام حضرات سے کہوں گا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے دور کا. اس سے خود اپنی دین کی حفاظت, یہ ساری عبادتوں کے انوارات اور اس سے جو حاصل روحانیت ہے وہ سب ختم ختم ہو جاتی, کچھ باقی نہیں رہتا. ایک بدنگاہی کی وجہ سے سب سبوتاز ہو جاتا, ڈائنامائٹ ہو جاتا. ہم پورا مہینہ رہے, بدنگاہی ایک کر لی, ختم ہو, سارے انوار سلب ہو جاتے. اس نے گویا ہمارا ساری عبادتوں پر پانی پھیر دیا. اتنی محنتیں کی کہاں گئی, ثواب اپنی جگہ پر. دیکھو انوار اور فوائد کا مطلب یہ ہوتا ہے, آپ نے قرآن کی تلاوت کی, قرآن کی تلاوت کے اوپر جو حدیث میں آیا کہ آپ کو ایک حرف پڑھو گے ایک نیکی اور ایک نیکی دس کے برابر, وہ اتنا ثواب, وہ سارا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا گیا ہے, وہ ثواب کہیں گیا نہیں. لیکن قرآن پڑھنے کی وجہ سے قلبہ میں جو نورانیت آتی ہے, قلبہ کا جو تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے, وہ جو اصل اس کا مقصود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ باقی نہیں رہتا. آج ہماری عبادتیں جو بے نور ہو گئی ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے. سب جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی جیسا حال ہو گیا ہے, کہ نہیں چھوٹتی یہ کافر منہ سے لگی ہوئی کہ یہ جو تصویروں کو دیکھنا اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, اللہ ہماری حفاظت فرما. یہ سب میں اس لیے میں بدل رہے مجبوری بات ایسی تفصیل سے, پہلے بھی کبھی سالہ سال سے لوگ آئے ہیں, آتے ہیں, سنتے ہیں میری باتیں, لیکن میں نے مجھے دل میں آیا کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اشارے کنائے سے بات بنے گی نہیں, صراحت کی ضرورت ہے, صراحت کی ضرورت ہے. اس لیے یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں, اور صراحت میں بھی ابھی کچھ جیسی صراحت چاہیے تو ابھی بھی نہیں ہے, اور نہ میں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ میرے سامنے سب, ہم تو وہ لوگوں سے سنتے ہیں کہ اندر ایسا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر, और जो देखते हैं वो तो आप जो देखने वाले लोग हैं वो बखूबी जानते हैं इन चीज़ों को, इसलिए ज़रूरत है कि इसके बचने का। जो मैं मसाइल को ये कर रहा था कि जब पानी पर अक्स पर लाए आईने में उसको देखने की शरीयत इजाज़त नहीं। अब ये जो तस्वीर है मुस्तकिल बाकी, ये तो गैर इख्तियारी भी नहीं, तो ये मुस्तकिल उसको अपना मशगला बनाना। फिर ये खाली तस्वीर एक, एक औरत अपने लिबास में मलबूस है, लिबास में मलबूस है, खाली चेहरा उसका, उसको भी देखने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये जो तस्वीरें आती हैं वो तो लोग कहते हैं कि वो तो बिल्कुल बेरहना होती हैं, बेरहना होती हैं, और बाकायदा जो है ये आपस में जो खलत मलत होता है मर्दों औरतों का या मर्दों का मर्दों का, और ये सारे तरीके। अब ये चीज़ एक आदमी देखेगा, एक मंजर देखा नहीं कि उसकी तबीयत में शहवत ने अंगड़ाई ले ली, और जब तक के वो गुनाह नहीं करवाएगा शैतान और नफ्स उसको, वहां तक उसका पीछा छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ये तो जहर है जिसको हम आंखों देखते हुए उसको अपने हलक से नीचे उतार रहे हैं। इससे अपने आप को बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत है। रहम करो, जो जो लोग हैं उनमें वो सोचें, अपने आप पर रहम करें, अपनी जिंदगियों के ऊपर रहम करें। अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत अता फरमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे सामने हैं। अपने अपने आप को बर्बाद न करें, ये तो यूं समझिए कि जिंदगी भर की मेहनतों को जाया और बर्बाद करना है। औरत के बाल और नाखून जो बदन से जुदा हो गए हों उनका देखना जायज नहीं। अजनबी औरत के तज़किरे से नफ्स को लज्जत देना जायज नहीं। औरत सामने नहीं है, दो आदमी मिलके औरत का खाली तस्किरा कर रहे हैं, फलानी लड़की, और इस तस्किरे की वजह से दोनों लज्जत हासिल कर रहे हैं, इसको भी क्या करार दिया गया, हराम करार दिया गया। अजनबी औरत के ख्याल और तसव्वुर से लज्जत लेना हराम है, हत्ता कि अगर अपनी बीवी से सोहबत करे और अजनबी औरत का तसव्वुर करे, सोहबत कर रहा है अपनी बीवी से और दिमाग में है वो जो उसके ऊपर सवार उसकी मोहब्बत है, तो वो भी हराम है, वो भी हराम है, इसकी भी शरीयत इजाजत नहीं देती। ये मसाइल बयान कर रहा हूं, ये फुकहा ने लिखे हैं किताबों में। अजनबी मर्द के सामने का बचा हुआ खाना औरत को और उसका उल्टा, औरत का बचा हुआ खाना मर्द को, अगर नफ्स को उसमें लज्जत हो तो ये मकरूह है। तो मसला पढ़ते हैं आप, जवान औरत का नामहरम मर्द को सलाम करना जायज नहीं, अजनबी औरत से बदन दबाना जायज नहीं, तो फिर उसका हाथ हाथ में लेना जैसा कि जाहिल लोग करते हैं कैसे जायज होगा। तो बहरहाल ये मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये मसाइल जो है ये चीज बड़ी तवज्जो की है। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मैं बयान यही करना चाहता था कि बदनिगाही से अपने आप को बचाने का ख़ास एहतमाम। सबसे पहले नज़र से हिफाजत की, इब्न कय्यिम ने चारों पर तफसीली बहस की है, वही जो क्या ना, नज़र की हिफाजत, दिल की हिफाजत, बातचीत की और अदब। तो सबसे पहले नज़र से इब्तिदा की, उसकी हिफाजत शर्मगाह की हिफाजत का असल जरिया है कि जो अपनी नज़र को आज़ाद छोड़े वो हलाकत के मौके में पहुंचा देती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि दूसरी नज़र पहली नज़र के पीछे न करो, और मुस्नद अहमद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया कि नज़र शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है। जो शख्स अपनी निगाह की हिफाजत करे किसी औरत या मर्द की खूबियों से अल्लाह ताला के वास्ते, अल्लाह ताला उसके दिल में इबादत की हलावत पैदा कर देते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आम रास्तों पर न बैठा करो। साहबा ने या रसूलल्लाह हमारी नशस्तगाहें तो वही हैं, क्योंकि उस जमाने में हमारे तरह के घर कई कई कमरों वाले नहीं होते थे। ऐसे ऐसे झोंपड़पट्टियों में आप जाते हैं देखा होगा, एक झोंपड़ एक एक कमरा वही घर, इसी तरह के उनके घर होते थे। तो बैठने के लिए कोई मजलिस का रूम, सिटिंग रूम अलग नहीं होता था। इसलिए साहबा ने माजरत पेश की कि अल्लाह के रसूल हमारी मजलिस यानी हमारे सिटिंग रूम यही है, बाहर बैठे हैं घर के बाहर, कहाँ से रास्ता गुजर रहा है, उसके बगैर हमारे पास बैठने की कोई और जगह है नहीं, ये है मालती है। तो यानी मकानों के सामने जो जमीनें हैं गुरबा के लिए, वही मर्दाना मजलिस होती है वहाँ, बगैर उसके बगैर तो हमारे पास कोई जगह बैठने की है नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर उसके बगैर चारा नहीं तो वहाँ के हुकूक अदा करो। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह वहाँ के हुकूक क्या हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निगाह की महफूज रखना। अब यहाँ तो बैठते ही हैं उसके लिए, लोग बैठते ही हैं उसके लिए, और यहाँ तो यहाँ हुजूर फरमाए आप किसी जरूरत से बैठे हैं तो निगाह की हिफाजत की बहुत जरूरी। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने से बचना, सलाम का जवाब देना, और आम हवादिस निगाह की बदौलत पेश आते, नजर ही दिल में वसवसा और खतरात का सबब बनती है। हाफिज इब्न कय्यिम ने बहुत तवील कलाम किया है, वो फरमाते हैं कि निगाह का तीर जिसकी तरफ फेंका जाए उससे पहले तीर फेंकने वाले ही को कत्ल करता है। आप अपनी निगाह का तीर चलाएंगे ना तो उसका हाल तो दूसरी बात का, आप खुद ही पहले क्या होंगे, उसका शिकार होते हैं, वह आपको पहले कत्ल करता है। निगाह डालने वाला दूसरी निगाह को अपने जख्म का मदावा समझता है, हालांकि वो जख्म को ज्यादा गहरा करता है। यानी आदमी यूं समझता है कि दूसरी मरतबा देखूंगा तो कुछ तसल्ली हो जाएगी, तसल्ली नहीं, ये तो और ज्यादा उस जख्म को गहरा करने वाला। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये तो वो खुजली की बीमारी होती है, खुजली की बीमारी। दुनिया में दो ही चीजों में मजा है, या तो खाज में या राज में, लिखा है। तो हमारे बचपन में वहाँ मदरसा, अब तो मदरसों में ये बीमारी, पहले हमारे जमाने में अमूमन मदरसों में खुजली की बीमारी हुआ करती तो न खाने में मजा आए न पी, एक शेर तलबा के जबान पर हुआ करता था, न खाने में मजा आए न पीने में मजा आए, जो हजरत खारिश के खुजाने में मजा आए। तो खुजली के अंदर, खुजली जब होती है तो आदमी खुजाता है, वो यूँ समझता है खुजाऊंगा तो मुझे सुकून होगा। अब जितना खुजाएगा उतना उसके अंदर सोजिश बढ़ती है, जिसको वो इलाज समझ रहा है वही उसकी क्या है, बीमारी। ये बदनिगाही का भी यही हाल है। और फिर थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दूसरे गुनाह तो ऐसे ऐसे, जीना खुद तो जीना करने के लिए तो अंदर मर्दाना ताकत भी चाहिए ना, उसके लिए कुछ असबाब चाहिए, सामने वाला भी राजी होना चाहिए और बहुत कुछ उसके लिए। लेकिन बदनिगाही के लिए क्या है, बुढ़ा आदमी भी बैठा बैठा ओटे पर बैठा बैठा बदनिगाही कर रहा है, उसके लिए कोई दूसरा ये नहीं और उसकी कोई इंतहा ही नहीं है ना। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इसी में है, मैं अभी वो हवाला निकालने में देर हो जाएगी, कि अगर सारी दुनिया की औरतों को किसी ने देख लिया हो बदनिगाही करके और एक बाकी रह गई हो और उसको कहा जाए कि एक बाकी का वो भी दिखा दो, वो यही कहे नहीं कहे, ये बीमारी, अजीब बीमारी, उसकी कोई इंतहा नहीं। हर निगाह आगे आदमी के अंदर इसको और तेज करती है, इस गुनाह के जज्बे को, इसलिए इससे वो बहुत अपने आप को, ये जो खुजा देखना ये कोई इसका इलाज नहीं, बस इसका इलाज तो यही है। अब बात कहाँ जाता है कि अपने आप को बचाओ, लेकिन मैं वो सब नहीं बचा सकता। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह यही तो फरमाते कि भाई आपका देखना ये इख्तियारी अमल है, और फलसफे का इल्म फलसफा का कायदा है कि आप जब देख रहे हैं और आपका देखना इख्तियारी अमल है तो आदमी का इरादा जो है मुतजादैन से जुड़ता है, यानी जो काम आदमी करता है उससे रुक भी सकता है। मैं उंगली हिला रहा हूं अपने इख्तियार से कर रहा हूं, अब मुझे आप कहेंगे मत हिलाओ तो मैं रोक दूंगा। तो जो काम आदमी अपने इरादे और इख्तियार से कर सकता है उस काम से अपने इरादे और इख्तियार से रुक भी सकता है। जो आदमी जो काम इरादे और इख्तियार से नहीं कर पाता वहां रुकने का मसला नहीं होता। एक बड़ा आदमी है उसको पार्किंस जो है बीमारी है उसकी हाथ हिलने की, अब वो हाथ हिला रहा है तो वो कोई इरादे से नहीं, खुद ब खुद वो रोक भी नहीं सकता। इसी तरह और भी चीजें, तो आदमी जब अपने इरादे और इख्तियार से देखता है तो फिर वो कैसे कहता है मैं नहीं रुक सकता। और बहुत से अहबाब तो बार बार हमेशा कहते हैं कि 8 दिन बहुत हिफाजत रही, 8 दिन बहुत हिफाजत रही, अब फिर मुसीबत आ गई। तो मैं कहता हूं ये 8 दिन हिफाजत रही ये दलील है इस बात की कि आप अपने आप को बचा सकते हैं, جو یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بچا سکتا غلط. یہ کہنا یہ بچا نہیں سکتے, یہ تو ایک اختیاری عمل ہے. جب کر سکتے ہیں تو بچنا بھی اپنے اختیار میں ہے. ہاں ہم نے اپنے اندر بری عادت, ایک کام آدمی جو ہے نا جب تک کہ اس نے اپنے آپ کو اس کا عادی نہیں بنایا تو کسی چیز کے تقاضے جو ہوتے ہیں نا وہ عادتوں کی وجہ سے. ایک آدمی پان نہیں کھاتا, تمباکو کا عادی نہیں ہے, اس کو آپ پان کے اندر ایک پتی ذرا سی عادی تمباکو کی دے, او ایک دم چکرا جائے گا, بے ہوش ہو کے گر پڑے گا, طے ہونے لگے گی. اس کو پوچھیں گے آئیں گا تمباکو, ارے بھائی بالکل نہیں کھاؤں گا. نہیں, لیکن پھر دوسرے دن دی, تیسرے دن دی, دھیرے 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 جب اس کی عادت پڑی تب اس کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا اس کو. یہ بد نگاہی جو نہیں چھوٹتی, بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بد نگاہی کا عادی بنا لیا. اس بری لت کا بار بار یہ حرکت کر کے ہماری طبیعت اس کی عادی بن گئی, ہمارے مزاج میں یہ بری حرکت رچ بس گئی. اب ہمیں ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے, نہیں چھوڑ سکتے, ذرا ارادے اور ہمت سے کام لینا پڑے گا. اور جب ہمت سے کام لیں گے, جیسے کہ وہ کھجلی ہے نا, ڈاکٹر یوں کہے گا آپ کو دوا دینے کے ساتھ, کھجلانا مت ورنہ یہ بیماری اچھی ہونے والی نہیں ہے, کھجلا ہوگے تو پھر یہ میری دوا بھی کام کی نہیں. آپ کہیں صبر, اب دیکھیے ایک آدمی کو کھجلی ہے, تقاضا ہے ہمت سے کام لے, کچھ بھی ہو جائے لیکن میں کھجلاؤں گا نہیں. تو جب یہ کرے گا تو وہ جو کھجانے کا تقاضا پیدا ہوا تھا وہ کیا ہو جائے گا, دب جائے گا, اس وقت دب جائے گا. اب پھر دو منٹ کے بعد پھر پیدا ہوگا, اب بھی پھر اسی طرح اگلی مرتبہ جب اس تقاضے کو دبانے کے لیے جو ہمت کی تھی اسی طرح, بلکہ اب تو ایک مرتبہ ہمت کی تھی نا آپ نے تو اس کی وجہ سے آپ کی ہمت میں بھی کچھ آ گیا. اب پہلے کے مرتبہ جتنا آپ نے زور لگایا تھا بچنے کے لیے, 100% زور لگایا تھا, اب بچنے کے لیے 99% کیا ہو جائیں گے, کافی ہو جائیں گے. اس طرح دھیرے 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 ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے اپنی نگاہ کو بچانا کیا ہو جائے گا. اور پھر اس طرح بچاتے بچاتے ایسا اپنے آپ کو عادی بناؤ کہ نگاہ بچانے میں آپ کو کیا آوے, مزہ آوے. یہ نیکی کی بھی ایک لذت ہوتی. اب لذت کے متعلق تو لکھتے ہوئے تو یہ لذت جو ہے نا, یعنی جیسے تمباکو کھانے والے کو تمباکو میں لذت, شراب پینے والے کو شراب میں لذت. اب شرابی شراب چھوڑتا نہیں, کوئی جو جس نے کبھی شراب پی نہیں, دیکھی نہیں, اس کو چکھا نہیں, وہ تو یوں سمجھتا ہوگا بہت لذیذ ہوگی کہ جو اس سے چھوٹتی نہیں. اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں, اگر اس کو اس کا ایک قطرہ پلا دیا جائے تو اس کی بدبو بھی اس کو وہ برداشت کر سکتا نہیں. جیسے بیڑی کا حال ہوتا ہے, ابھی جاتے ہیں ہم جب اس دنجے کے لیے, ہمیں مغرب بعد جاتے ہیں تو وہاں چاروں طرف یہی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اگربتی کی خوشبو پوری فضا کو محیط ہے. یہ لیکن جو پیتا ہے اس کو احساس بھی نہیں. یہ وہ جو عادی ہے نا اس کو پتا نہیں, تو ایک عادت کی وجہ سے. لیکن جب آپ دوسری طرح کی عادت ڈالیں گے تو وہی, اور پھر اس کی وجہ سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ روحانی لذت عطا فرمائیں گے وہ ایسی ہوگی کہ جس کا کوئی من طرح کہا مخافتی, اللہ تعالیٰ فرماتے وہ حدیث قدسی ہے کہ جو میرے خوف اور ڈر کی وجہ سے بدنگاہی کو چھوڑے گا, ابدلت ہو ایمان, اس کے بدلے میں میں اس کو ایمان کی ایسی ایمانی کیفیت عطا کروں گا, یجد حلاوتہ فی قلبہ, جس کی مٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. بہرحال جو آدمی بدنگاہی کا شکار ہوتا ہے وہ عبادات کی لذت سے محروم. آج ہمیں نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, ساری عبادتیں کر رہے ہیں, لیکن اس میں ہمیں لذت کا احساس نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ یہ بدنگاہی بھی ہے. اس بدنگاہی نے ان ساری عبادات کی لذات سے ہم کو محروم کر دیا. اس لیے بہت زیادہ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت تاکید ہے بزرگوں کے کلام میں, اس کے اوپر بڑی سخت تاکید ہے. میں نے یہ سب اس لیے अभी किया, अभी तो जितना पेश करने के इरादे से लाया था तो उसका पाव हिस्सा भी पेश नहीं कर पाया, वक्त पूरा हो रहा है, पौना घंटा हमारा। बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि राह सुलूक में और दीन पर चलने के रास्ते में जो मवाने बतलाए गए और जो आदमी को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें, उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये है, क्या? बदनिगाही। बदनिगाही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, इसलिए इससे अपने आप को बचाने का हिम्मत से काम लें, अल्लाह से दुआ भी करें। अब हिम्मत में भी कुव्वत पूछा गया था थानवियों को, हिम्मत में कुव्वत आएगी हिम्मत को इस्तेमाल करने से, जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतनी उसमें कुव्वत आएगी। अल्लाह से दुआ भी करें, अल्लाह के बंदों से दुआ करें, अपने लिए नेक माहौल इख्तियार करें और हर वक्त चौकन्ना रहें। हमारा हाल ये तकाजा, जब ऐसा तबीयत के अंदर ख्याल आता है तो दो चार दिन के लिए तो हम एक्टिव हो जाते हैं और फिर दो तीन दिन के बाद फिर ऐसे गफलत का शिकार हो जाते हैं कि वो सब करा कराया बेकार हो जाता है। ये नहीं, आदमी मुस्तकिल इसमें लगा रहे, गोया इसी मेहनत के अंदर ज़िंदगी इसी में गुजरनी चाहिए। जो मौलाना रूम फरमाते हैं, अंदरी राह मी तराशो मी खराश, ता दमे आखिर दमे फारिग मबाश। इस रास्ते में तो बस हर वक्त काट छाँट चलती रहती है, मौत तक फुर्सत नहीं आदमी को। बस नफ्स के साथ हमारा मुकाबला है, कभी वो आपको पछाड़ दे, कभी आप उसको पछाड़ दें, लेकिन लगे रहें। तो बहरहाल ये बदनिगाही जो है, इस बदनिगाही से अपने आप को बचाने का ख़ास अहतमाम करें। सबसे बड़ा जो इब्तिला है और सबसे बड़ा हमारे लिए रोग है वो यही है, और हमारी सारी मेहनतों को ख़त्म करने वाली मुसीबत भी यही है। इसकी तरफ मैं आपको ख़ास तवज्जो दिलाना चाहता था और उसके लिए मेहनत जितनी करेंगे अल्लाह ताला उसमें, हज़रत हकीम अख्तर साहब नवरल्लाह मरकज़हु बड़ी पाबंद ताकीद के साथ उनके तो अक्सर वाज़ों में मलफूजात में आप हज़रत फरमाया करते थे हज़रत हकीम साहब कि मैं जो है इसका स्पेशलिस्ट हूँ बदनिगाही के मामले में। बहुत सारी अजीब अजीब नुक्ते भी इस सिलसिले में इरशाद फरमाकर, हकीकत तो यह है कि आदमी इसके इससे जितना बचेगा वो अपने दीन की, बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ कोई ज़्यादा नफलों की ज़रूरत नहीं है, इससे अगर अपने आप को बचाने का अहतमाम कर लेंगे तो फ़राइज़ वाजिबात के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं इंशाल्लाह वही आपके वसूल इल्लाह के लिए काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाएँ।